أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد الله صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل تقریر کے باقاعدہ آغاز کے باوجود میں بیچ میں جملہ معترضہ کہا کرتے ہیں وہ ڈالوں گا. ایک ہمارا لیکچر ہوا کرتا تھا تقریباً 2:30 بجے کے قریب, بہت پہلے 1995 کی بات ہے. وہ جو لیکچر ہوتا تھا اس میں کافی مسائل رہتے تھے, اور اس میں ایک دن ٹیچر نے جب مسائل بڑھتے دیکھا تو یہ کہا کہ دیکھو بھائی, ایک وہ درس ہوتا ہے جو صبح ہی صبح ہوتا ہے, اس میں ٹیچر کو بھی پتہ ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ ہوتا ہے. ایک وہ لیکچر ہوتا ہے جو ظہر سے پہلے ہوتا ہے, اس میں ٹیچر کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. ایک وہ لیکچر ہوتا ہے جو ظہر کے بعد ہوتا ہے, اس میں نہ ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے نہ اسٹوڈنٹ کو پتہ ہوتا ہے. ایک اور چوتھا ہوتا ہے جو کھانے کے بعد بغیر چائے کے ہوتا ہے, اس میں بیچارے آرگنائزرس کو بھی نہیں پتا ہوتا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اس پہلے کہ میں یہاں پر آؤں, مولانا منور مجھ سے کہہ رہے تھے آپ کے چہرے پہ نیند کے آثار بہت شدید ہیں. تو میں ان سے کہنے والا تھا کہ اس مظلومیت میں باقی سب بھی شریک ہیں, لیکن کر کیا سکتے ہیں. بہرحال تو یہ میری ایفرٹ تھی آپ کو ناشتہ کروانے کی کھانے کے بعد, تاکہ آپ لوگ جاگ جائیں اور یہ چند منٹس جو ہیں وہ آپ سماعت فرما سکیں. ایک بار پھر اپنی کامیابی کے لیے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے, تمام آرگنائزرز, تمام والنٹیئرز جنہوں نے شیلڈس لیں, سرٹیفکیٹس لیے اور نشانیاں لیں, ان سب کی کامیابی کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد. پانی دے دل پارا جو جملہ معترضہ میں سے دوسرا جملہ. جب یہ اسپیچ شروع ہونے لگی تو میں نے ان سے پوچھا کہ ٹائم کتنا ہے. تھوڑا سا ہوا تردد, 40 منٹ 30 45, لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں پروگرام کے بارے میں بات کروں گا, تو ظاہر ہے مجھے پروگرام کے بارے میں 45 منٹ بات کرنا بہت مشکل ہو جائے گی, تو میں کچھ چیزوں کو اور بھی اس میں ایڈ کروں گا. اور پروگرام کے بارے میں ظاہر ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں, ماشاءاللہ آپ اس سے مستفید ہو رہے ہیں, تو میں اس کے بارے میں زیادہ تبصرے نہیں کروں گا. اور کچھ اور بنیادی چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں, انشاءاللہ میں اس کے اوپر آپ کی خدمت میں یہ چند منٹس عرائض پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اپنی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ پاکستان میں تشیع کے لیے کیا انجام دینا چاہیے, اس کو دیکھتے ہوئے کہ ہمیں بھی یہاں پہ 18 سال ہو گئے اور طالب علم بنے ہوئے 31 سال ہو گئے تقریباً, اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ کیا کرنا چاہیے, تو ہم اسے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی, جہاں کہیں بھی وقت ملے ہمیں ادارے بنا لینا چاہیے. شخصیات آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں, زندگی میں کسی نے بچنا نہیں ہے, موت سے کسی کو فرار نہیں ہے. شہادت ملے تو بہت ہی اچھی بات ہے, مرنا تو ہے ہی. تو ہم انسانوں کی بنیاد پر کام کرنے پہ مجبور ہیں, ظاہر ہے انسان کام کریں گے, لیکن اگر انسان ادارے نہیں بنائیں گے تو وہ چلے جائیں گے اور ان کے کام ختم ہو جائیں گے. جو ہماری بہت بڑی ضرورت ہے پاکستان کے اندر وہ اداروں کی تشکیل ہے, اور اداروں کے اندر ظاہر ہے کہ 10,000 مسائل محاورتاً کہا جاتا ہے آ سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اداروں کی ضرورت ناقابل انکار ہے, ناقابل اجتناب بھی ہے. آپ کچھ نہیں کر پائیں گے سوائے یہ کہ آپ کو ادارے بنانے پڑیں گے. ادارے کن بنیادوں پہ بنیں گے، اداروں کے اندر نظم و ضبط کیسے ہوگا، اداروں کے آبجیکٹیوز کیا ہونے چاہیے، اداروں کے لیے اور چیزوں کی کیا ضرورت ہے، یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو اس پہلے پیرامیٹر کے پیچھے چھپی ہوئی کوشچنس ہیں۔ اس میں سب لوگوں کے اپنے اپنے ایکسپیرئنسز ہیں، اور ان ایکسپیرئنسز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ مثلاً ادارے کس ٹائپ کے ہونے چاہیے، اداروں کو کس طریقے سے چلنا چاہیے۔ جو مجھے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں بی آئی ایس کے حوالے سے بھی اور مجموعی طور پر اداروں کے حوالے سے بھی، مجھے کہ سب سے پہلا مسئلہ جو اداروں کا ہے وہ یہ کہ اگر تسلسل نہیں ہے تو ادارہ کہاں ہے پھر؟ اگر کوئی کام آپ نے شروع کیا، کچھ سال انجام دیا، بعد میں انجام نہیں دیا، تو یہ ادارہ نہیں ہے، ایک حادثہ ہے، اچھا حادثہ ہوا ایک دو سال تین سال۔ الحمدللہ رب العالمین بی آئی ایس نے اپنے آپ کو ثابت کیا، اور جیسا کہ ابھی اناؤنس کیا گیا کہ 14th سال ہے، 14th ایئر ہے ان لوگوں کا۔ تو اس اعتبار سے ادارے کے اندر چلنے کے لیے جو پہلا کام درکار ہوتا ہے وہ تسلسل ہوتا ہے، وہ تسلسل اچیو کیا گیا۔ البتہ مجموعی طور پر اگر تبصرہ کریں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اداروں کے تسلسل کے ساتھ ساتھ بہت بڑی جو مشکل آتی ہے وہ یہ کہ اس میں ڈائنمزم کتنا ہے، اس میں تحرک کتنا ہے۔ اداروں کے اندر یا تو کنٹینیوشن نہیں ہوتی، تسلسل نہیں ہوتا تو وہ ختم ہو جاتے ہیں، کنٹینیوشن ہوتی ہے بعض اوقات لیکن جمود ہوتا ہے، ڈائنمزم نہیں ہوتا، ان کے اندر تحرک نہیں ہوتا۔ تو ڈائنمک ہونا اداروں کا بہت ضروری ہے۔ ڈائنمک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہ صرف سنتوں کی پیروی پر کسی کام کو نہ کرے، چونکہ 10 پہلے اس طرح ہم نے شروع کیا تھا تو اس وجہ سے یہ کرنا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ادارے کے اندر ڈائنامزم ہونا چاہیے، ادارے کے اندر تحرک ہو، ادارہ اپنی فعالیت کو اپنی جو بہتر بنیادوں کے اوپر چلا سکتا ہے اس کو دیکھے، اس کے تحت کام کرے۔ تو تسلسل کے ساتھ جو چیز مشکل ہمارے پاس آتی ہے وہ سنت پسندی ہے، کہ ہم ایک ٹریڈیشنلزم کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹریڈیشنلزم ایک حد تک صحیح ہے اگر اس کا تعلق دین کی واضح عبارت سے ہو، جس کو ہم نص تعبیر کرتے ہیں، لیکن اگر نص سے صریح نہیں ہے تو پھر ٹریڈیشنلزم کسی طور پر بھی صحیح نہیں ہے۔ ٹریڈیشنلزم وہاں صحیح ہے جیسے نماز کیسے پڑھنی ہے، نص سے صریح موجود ہے کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، اس میں ڈائنامزم نہیں ڈالا جا سکتا، خلاف ہوگا وہ۔ لیکن باقی جگہوں کے اوپر ڈائنامزم ہونا چاہیے، اس کو متحرک ہونا چاہیے، اپنی راستے کو تلاش کرے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے اداروں کے حوالے سے وہ یہ کہ بہت دفعہ ہم لوگ چھوٹے اسکوپ کے اوپر خوش ہو جاتے ہیں، کام کا اسکوپ بڑا ہونا چاہیے، جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں تھنک گلوبلی، بڑا سوچو تو صحیح کم از کم۔ ہاں یہ ہے کہ جیسا کہ اس محاورے کا دوسرا حصہ ہے کہ آپ نے کرنا جو کچھ ہے وہ لوکلی ہے، چھوٹے کاموں سے آپ شروع کریں گے، لیکن کم از کم ویژن آپ کا بڑا ہونا چاہیے، گلوبل تھنکنگ ہونی چاہیے۔ اور اس گلوبل تھنکنگ کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو اس کے اپرچونیٹیز ملتی رہیں اور ان اپرچونیٹیز کو آپ اویل کرتے رہے تو آپ کا کام ترقی کی طرف جائے گا۔ مثال کے طور پر فرض فرمائیے اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ مثلا میں نے 15 پہلے ایک کام شروع کیا، اس وقت میرے پاس 100 تھے اور اب 15 کے بعد میرے پاس 300 ہیں، تو میں اسے کہوں گا کہ در حقیقت آپ نے ترقی نہیں کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 15 کے اندر تو پاکستان کی آبادی بھی ڈبل ہو کے قریب ہونے لگتی ہے، یہ آپ نے اگر، اور اس آخری 15 کے اندر دین کی طرف جو رجحان ہوا ہے وہ بہت تیزی سے بڑھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے نمبرز 15 میں ٹرپل ہوئے ہیں، اس کے اندر ممکن ہے کہ میری کارروائی کم رہی ہوگی، جو زمانے کے اندر تبدیلی ہے وہ زیادہ مؤثر ہو رہی ہوگی۔ پاکستان اس وقت دین پسندی کی طرف گامزن ہے، پاکستان کے اندر دین طلبی بڑھ رہی ہے، دین کی ڈیمانڈ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس ڈیمانڈ کو کیٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس ادارے نہیں ہیں۔ اس وقت آپ نے کچھ اداروں کی بہت ریمارکیبل اچیومنٹس دیکھی ہوں گی کہ جو انہوں نے واقعاً بہت تیزی سے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا۔ میں ظاہر کسی ایک ادارے کا نام لوں گا تو یہ ایک طرح کا باعث نہ ہو جائے گا کہ میں ایک کا نام لیا دوسرے کا نہیں لوں۔ تو بغیر کسی کا نام لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ادارے الحمدللہ فینومینل ترقی کر رہے ہیں، اور اس میں یہ تھا کہ ہمیں فوراً یہ دیکھنا پڑے گا کہ زمانے کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے اس کو استفادہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان بہت اچھی سوسائٹی ہے اس وقت، یہاں بہت زیادہ اس وقت تحرک ہے دین کے معاملے میں، تو اس کو ہمیں استعمال کرنا ہوگا۔ اور میں نے عرض کیا کہ اپنے راستے کو آگے کی طرف جا کے دیکھنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر اپنے طور پہ میں یہ سوچوں گا کہ میں ایک ادارے کے لیے یہ فورسی کروں کہ 20 سال کے بعد بی آئی ایس کو کہاں ہونا چاہیے، کس جگہ پہ ہونا چاہیے، اس کو میں اچیو کر پایا ہوں یا نہیں کر پایا. مثال کے طور پر اگر 2001 میں شروع کیا گیا اور 2001 میں کوئی 25 سالہ منصوبہ بنتا تو اب اس 25 سالہ منصوبے کے 6 سال باقی ہوتے، تو اس 25 سالہ منصوبے میں ہم نے کیا فورسی کیا ہوتا اپنے لیے؟ اچھا، موسٹ پروبیبلی ایسا نہیں ہوا ہوگا، اور اگر ہوا ہوگا تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں بھی ہوا، اب 2015 اب یہ کام کر لینا چاہیے، 5 سالہ منصوبہ بنا لینا چاہیے، فوراً بی آئی ایس کو یہ کام کر لینا چاہیے کہ وہ 5 سالہ منصوبہ ڈرا کریں اپنا. اپنے ان کے پاس الحمدللہ رب العالمین کافی مقدار میں ایکسپرٹس موجود ہیں، ان ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھیں، اپنا 5 سالہ منصوبہ بنائیں. 5 سال کے بعد آپ اپنے آپ کو سوسائٹی میں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، کن چیزوں کو کیٹر کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. مثال کے طور پر میں صرف ایک بات پوچھوں اپنے آپ سے، پاکستان میں آیا عقائد کی ڈیمانڈ صرف کراچی میں ہے کیا؟ پورے پاکستان میں ہے. میں اور آپ ٹریولنگ کرتے ہیں، ہم اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. ہم 14 سال میں آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہے؟ اچھا، یقیناً مجھے جواب دینے والے بی آئی ایس کے دوست احباب یہ کہیں گے کہ سر آپ نے تو یہ بھی نہیں کیا، ورنہ اگر آپ یہ کرتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ یہ کام کتنا مشکل ہے. بلا شک و شبہ کام انتہائی سخت ہے، تسلسل آسان نہیں ہے. کسی کام کو مسلسل انجام دینا انتہائی سخت کام ہے، وہ بھی یہ کہ آپ تھرو آؤٹ ایئر کر رہے ہیں، وہ بھی اتوار کے دن کر رہے ہیں، اور لوگوں کو جو پروفیشنلز بھی ہیں اپنی فیلڈ کے ان کو انوالو کر رہے ہیں. یہ کام آسان کام نہیں ہے. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا دنیا میں کوئی کام آسانی سے ہو جانا چاہیے؟ پیچھے آپ کے ایک قول لکھا ہوا ہے رہبر معظم کا، اس میں لکھا ہے کہ امام وقت کا نام لکھا ہے کہ ظہور سے پہلے پاک اور اچھے انسانوں کا مختلف سختیوں سے امتحان ہوگا. اگر یہ وہ دور ہے جو امام کی تشریف آوری کا دور ہے، اور میں قلباً اس بات کا معتقد ہوں، تو یہ تاریخ بشریت کا سخت ترین دور ہوگا. اس میں کوئی کام آسانی سے نہیں نپٹے گا. ہاں، ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ اس میں کام کرنے والوں کا مقام بہت بلند ہوگا. یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے. ہم لوگ بہت کریٹیکل ٹائم پر ہیں، جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے. میں بار بار اس جملے کو اس لیے کہتا ہوں کہ میں بہت زیادہ اس کے اوپر اصرار کر کے بدنام ہو چکا ہوں، لہذا میں اس کے اوپر بابا اصرار نہیں کروں گا. میرا اپنے یہ خیال ہے کہ ہم لوگ تاریخ کے بہت کریٹیکل ٹائم کے اوپر ہیں. ہم ایک ایسے ٹرننگ پوائنٹ پر ہیں جو صدیوں میں آتے ہیں، اور اس ٹرننگ پوائنٹ میں اگر ہم آئی آف اسٹارم میں نہ ہوں، اگر ہم طوفان کی آنکھ میں نہ بیٹھے ہوں، تو اس کے بہت نزدیک ضرور بیٹھے ہیں. ہمیں یہ موقع مس نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ بالکل طوفان کے مرکز یا مرکز میں یا مرکز سے بہت نزدیک ہیں. تو ہم مثال کے طور پر ہم تھائی لینڈ میں نہیں ہیں، ہم پاکستان میں. ہمیں اس موقع کو مس نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس بہت اپرچونیٹیز ہیں اس وقت، اور اپنے کام کو آگے کی طرف دیکھنا چاہیے، آگے دیکھنا چاہیے. بوڑھے اور جوان میں ایک فرق عرض کروں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد. انسانوں کی زندگیوں میں ایک وقت ہوتا ہے جب وہ قطعاً جوان ہوتے ہیں، ایک وقت ہوتا ہے جب وہ قطعاً بوڑھے ہوتے ہیں، ایک وقت ہوتا ہے جو کافی بلر ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا بوڑھے ہیں یا جوان ہیں. تو ان لوگوں کو میں اپنی کلاس کو اس میں ڈال سکتا ہوں اگر میں مکمل بوڑھا نہیں ہوا ہوں، تو ان لوگوں کو کچھ نشانیاں چاہیے ہوتی ہیں کہ ابھی آپ جوانی کے نزدیک ہیں یا بڑھاپے کے نزدیک ہیں. وہ نشانی کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ پیچھے کا تذکرہ زیادہ کر رہے ہیں تو آپ بوڑھے ہیں، اور اگر آپ آگے کا تذکرہ زیادہ کر رہے ہیں تو آپ جوان ہیں. صحیح ہے؟ اسی سے آپ یہ سمجھ جائیے کہ کون سے ادارے بوڑھے ہیں اور کون سے ادارے جوان ہیں. بعض ادارے صرف 5 سال کے ہوتے ہیں لیکن بیچارے بوڑھے ہوتے ہیں، مرنے کے قریب ہوتے ہیں. بعض ادارے 100 سال کے ہوتے ہیں لیکن بہت جوان ہوتے ہیں، بلکہ ابھی جوان بھی نہیں ہوئے ہوتے. آپ دیکھیے گا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ آگے کو دیکھ رہے ہیں یا پیچھے پہ رکے ہوئے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہم اپنے آپ کو ماضی سے کاٹ سکیں گے، ہم انسان ہیں، ہم دوسروں کے تجربوں کے اوپر کھڑے ہو کے اپنا قد بلند کرنا چاہتے ہیں. ہمیں یقیناً ماضی کو دیکھنا ہوگا، لیکن ماضی ہی میں رہنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دنیا اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، نہ ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر، آئیڈیالوجی کے میدان کے اندر. دنیا کی آئیڈیالوجی گروتھ کر رہی ہے. آپ مجھ سے کہیں گے میٹیریلزم بڑھ رہا ہے، نہیں معلوم ہیوڈزم بڑھ رہا ہے، اور لوگوں کے اندر یہ خرابی وہ خرابی. ان تمام کے نیچے بہت بڑا ایک آئیڈیالوجیکل کرنٹ ہے جو حقیقت کی سمت بڑھ رہا ہے. ہمیں اس کو کیچ کرنا ہوگا. میں نے آپ سے ابھی صرف پاکستان کہا، پوری دنیا کی کیا غلطی ہے؟ پوری دنیا میں عقائد کس نے سکھانے؟ میں اپنے آپ کو ایک بات کے اوپر مجبور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہم نے عالمی تشیع کے اندر حق کی اس تحریک میں کوئی بین الاقوامی رول پلے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ یا ہمیں دوسروں کے رول پر صرف فخر سیکھنا ہے؟ کیوں حزب اللہ کامیاب ہوتی ہے؟ ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، قطعا ہونا بھی چاہیے. جمہوری اسلامی ایران کو کوئی کامیابی نصیب ہوتی ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے. لیکن میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے عالمی تشیع اور عالمی حق کی اوپر بڑھتی ہوئی اس تحریک کے اندر؟ ہمیں اس حد تک دیکھنا چاہیے کہ ہم عالمی سطح پر حق کی اس جد و جہد کو، جس میں ہم اس وقت بہت تیزی سے ترقی دیکھ رہے ہیں، اس میں ہمارا کنٹریبیوشن، اپنے آپ سے کیا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں؟ تو اس کے اوپر توجہ فرمائیے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فر. لوگ سیکھنے کو کب تیار ہوتے ہیں؟ میں نے ان چند سالوں میں بہت سارے ادارے بنتے اور ختم ہوتے دیکھے، اور آپ نے بھی یقیناً دیکھے ہوں گے. ہم نے بہت سارے لوگوں کو چلتے اور ہٹتے دیکھا ہے، آپ نے بھی یقیناً بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا. سوسائٹی میں ایکسیپٹنس کا رول کیا ہے؟ کس وجہ سے کوئی چیز سوسائٹی میں ایکسیپٹ ہوتی ہے اور کس وجہ سے کوئی چیز ریجیکٹ ہوتی ہے؟ دسیوں پیرامیٹرز ہوتے ہیں. ایک پیرامیٹر ہوتا ہے، اگر کوئی لوگوں کی کسی مشکل کو حل کرے جس کو وہ مشکل سمجھتے ہوں تو ایکسیپٹنس ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. دو پیرامیٹرز ہیں، نمبر ایک مشکل کو حل کرے. کس مشکل کو؟ جس کو میں ان کے لیے مشکل سمجھ رہا ہوں؟ نہیں، جس کو وہ اپنے لیے مشکل سمجھ رہے ہیں. اگر میں نے لوگوں کی کسی ایسی مشکل کو حل کر دیا جس کو وہ مشکل سمجھ رہے تھے، تب میری ایکسیپٹنس آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی. مثال کے طور پر آپ سب کے ہاتھ میں موبائلز ہوں گے، یا مثلا آپ کی پوزیشن میں ہوں گے، آپ نے موبائلز کیوں ایکسیپٹ کیے؟ کیونکہ آپ نے ریئلائز کیا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے جو اس موبائل کے ذریعے سے پوری ہونی ہے. آپ ذرا تصور کیجیے گا، آج سے 25 سال پہلے کیا ہم ٹیلی فون کا ایک بل پے کر رہے تھے یا 5 بل پے کر رہے تھے؟ اب ہم تقریباً ہر فیملی میں ٹیلی فون کے 5-5 بل پے کر رہے ہیں، جبکہ صرف ایک جنریشن پہلے ہم ٹیلی فون کا صرف ایک بل پے کر رہے تھے. ہم ایک فیملی نے 5-5 بل پے کرنا کیوں ایکسیپٹ کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس میں ہماری کوئی ضرورت ہے. اپنی تمام تر غربتوں کے باوجود ہم نے موبائل فونز کے بل 5-5 بل پے کرنا قبول کر لیا ہے. کب کیا؟ جب ہم نے یہ احساس کیا اس میں ہماری کوئی ضرورت پوری ہوگی. میں اپنے آپ سے ایک سوال کروں گا، میرا ادارہ جو لوگوں کے نزدیک ضرورت ہے، اس میں سے کس ضرورت کو پورا کر رہا ہے؟ اگر کر رہا ہے لوگوں کے نزدیک جو ضرورت ہے، تو میرا ادارہ چلے گا، کوئی مشکل نہیں ہے. اور اگر نہیں کر رہا اس ضرورت کو پورا جو ان کے نزدیک ضرورت ہے، تو مجھے یہ کڑوی گولی ان کے گلے میں ڈالنی پڑ جائے گی، یہ خود سے نہیں نکلیں گے. آپ کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کر رہے ہوں، سب سے پہلے اپنے آپ سے ایک بات پوچھیے گا، لوگوں کی کون سی ضرورت پوری کر رہا ہوں جو ان کے نزدیک ضرورت ہے؟ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ روئے زمین کے اوپر باقی رہے گا، باقی کچھ باقی نہیں رہے گا. تو فوراً اپنے آپ کو یہ پوچھے گا کہ آپ کس ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. اگر آپ ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، آپ کو کبھی بھی ریسورسز کی کمی نہیں آئے گی. بہت سارے اداروں کی زبان سے میں سنتا ہوں ریسورسز کی کمی، ریسورس کی کمی. اپنے طور پہ میں سوچتا ہوں نہیں، یہ ریسورسز کی کمی نہیں ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے. انڈرسٹینڈنگ صحیح ہوتی ہے اگر سوسائٹی کے اندر ہماری، تو ہمارے پاس ریسورسز بے انتہا ہونے چاہیے تھے. کیوں؟ کیا لوگوں کے پاس ریسورسز نہیں ہیں کیا؟ ہیں؟ کیا لوگ خرچ نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں دے رہے؟ کنونس نہیں ہے، میں نے غلطی کی ہے، میں نے ان کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، اس وجہ سے مجھے نہیں دے رہے، مجھے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر وہ خود بخود کنونس ہوں گے، انہیں مجھے دینا ہوگا اور مجھے مانگنا بھی نہیں پڑے گا. آپ تصور فرمانا، یہ ان دو تین پیرامیٹرز کو جو میں نے دوسرے پوائنٹ کے اندر آپ کے سامنے عرض کیے، اس کو میں انسٹیٹیوٹ کی ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی تعبیر کرتا ہوں. نمبر ون کنٹینویشن, مسلسل انجام دینا. نمبر ٹو ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی. انسٹیٹیوٹس کا ایفیشنٹ ہونا, پروڈکٹیو ہونا بہت ضروری ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض ادارے بوڑھے ہوتے ہیں, بعض ادارے جوان ہوتے ہیں. عمر کے کم سن ادارے بعض بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں اور عمر کے بوڑھے ادارے بعض ابھی جوان ہوتے ہیں. فرق کس میں ہوتا ہے؟ ٹیکنالوجی کو کتنا استعمال کر سکتے ہیں ہم انسان؟ معمولاً اپنی ٹین ایج اور ٹین ایج کے اطراف میں فریز ہو جاتے ہیں, ہم اس سے باہر نہیں نکل پاتے. بہت ساری اسٹڈیز ہوئی ہیں انسانوں کی بیہیویئر میں چینج لانے کے لیے. آپ تصور فرمائیں, آپ عقائد کیوں پڑھا رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ عقائد کو ان کے گلے تک دیکھنا چاہتے ہیں یا دل میں اترتا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ دل میں اترے. اچھا, جب دل میں اترے تو عمل میں ظاہر ہو یا نہ ہو؟ عمل میں ظاہر ہو. لہذا آپ نے ایک طرف عقیدہ رکھا اور ایک طرف عمل بھی رکھا. انسان کے بیہیویئر کو چینج کرنا, یہ ظاہر ہے دنیا کی پیچیدہ ترین سائنسز میں سے ایک ہے. اس کے مقابلے میں فزکس بہت ہلکی ہے. ہیومن بیہیویئر بہت کمپلیکیٹڈ ہے. ہیومن بیہیویئر کے اندر جو کمپلیکیشنز میں سے ایک کمپلیکیشن ہے وہ یہ کہ یہ زیادہ تر اپنے جوانی کے آئیڈیاز پر فریز ہو جاتے ہیں, یہ اس سے باہر نہیں نکل پاتے. میرے لیے اس اسمارٹ فون کو استعمال کرنا مشکل نہیں ہے, جبکہ یہ میری ایج کا نہیں ہے. جب میں جوان تھا مثال کے طور پر تو یہ نہیں آیا تھا. اچھا, آپ کیا ہر بڑی عمر کے نسبتاً آدمی کو اسمارٹ فون کو استعمال کرنے میں آسان پائیں گے؟ نہیں. کیوں؟ اس کا دماغ وہاں پہ رکا ہوا ہے. آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کہاں رکے ہوئے ہیں. آپ کو وہاں سے دھکا دینا پڑے گا اپنے آپ کو, اور یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کے ساتھ فیملیئر ہوتے رہیں. ٹیکنالوجی گیپ برداشت نہیں کرتی. یعنی مثال کے طور پر اگر میں نے 3 سال 4 سال تک ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کو توجہ نہیں دی تو میں 4 سال کے بعد پھر ٹیکنالوجی کو ریسیو نہیں کر پاؤں گا. مجھے اس سے پچھلے دور میں فریز ہونا پڑے گا, اور جیسے میں فریز ہوں گا میں پوری دنیا سے پیچھے رہ جاؤں گا. اور میں نے ٹیکنالوجی کو ایک سیمپل کے طور پہ کہا ہے. آئیڈیالوجیز اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. آپ کو فوراً دیکھنا پڑے گا آپ کیسے ریسیو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک مثال آپ کی خدمت میں ماڈرن یونیورسٹی کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اس امید پر کہ چائے کی قلت آپ کے ذہن کو اس سے زیادہ متاثر نہ کرے انشاءاللہ, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اتنا بولیں گے کہ 4 بجے تک چائے لے آئیں گے. خیر یہ بھی نہیں لائیں گے مجھے پتا, ابھی نہیں ہو سکتا. ہم صحیح بات. اچھا, آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بی آئی ایس ٹیکنالوجی کے استعمال میں کہاں کھڑی ہے. مثال کے طور پر ایسی ایک بات کرتے ہیں, یہ جو پیس یہاں پہ رکھا تھا پروجیکٹر کی اسکرین اور پروجیکٹر کا استعمال, یہ ٹیکنالوجی کا ایک استعمال ہے. کتنے سال پرانا ہے؟ کم از کم بھی 15-20 سال. ٹیکنالوجی کے نئے استعمال میں سے آپ کے پاس کون سا پیس ہے؟ آپ کی گروتھ کو دکھائے گا, آپ کی گروتھ کو دکھائے گا. اچھا, ایک دفعہ یہ ہوتا ہے میں سال میں ایک دن اپنے کام کے اندر لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتا ہوں, اور ڈیلی یوز میں وہی کنونشنل ہوں. اس کا مطلب ہے میں بھی پیچھے چل رہا ہوں, میں بھی پیچھے چلوں گا. البتہ میں یہ کہہ کر یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ٹیکنالوجی کو بغیر پلاننگ کے اندھی تقلید کے ساتھ اڈاپٹ کر لیا جائے. نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. ایفیشنسی سب سے امپورٹنٹ ہے, پروڈکٹیوٹی سب سے امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ معمولاً ان سیل فونز کا 10% بھی استعمال نہیں کرتے. معمولاً آپ تصور کیجئے کہ جو اس وقت آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے, آج سے 40 سال پہلے اسٹیٹ بینک میں جو کمپیوٹر رکھا تھا وہ اس سے سلو تھا, وہ اس سے سلو تھا. ہم نے کتنے پرسنٹ اس کا استعمال کیا ہوگا؟ آپ اپنی زندگی کو دیکھیے گا کہ آپ کس طریقے سے اپنی زندگی کو استعمال کر سکتے ہیں. جو کچھ آپ کے پاس ہے چند سال سے زیادہ نہیں ہے, چند سال سے زیادہ نہیں ہے, کیسے بہترین استعمال ہوں گے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ایک انسٹیٹیوٹ کو بہت تیزی کے ساتھ سوچنی پڑیں گی. اچھا, ایک اور مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب میں اپنی زندگی میں کوئی کام کر رہا ہوتا ہوں تو اس کا امپیکٹ کچھ لوگوں کے اوپر آ رہا ہوتا ہے, لیکن اگر میں ایک ادارے میں غلطی کر رہا ہوتا ہوں اس سے سینکڑوں اور ممکن ہے کہ ہزاروں لوگ متاثر ہو رہے ہوں گے. مجھے اپنے کام کو کہاں تک لے کے جانا ہے؟ غلطی کروں گا تو کیا ہوگا؟ ایک نئے اسکیل کے اوپر چلے جاتے ہیں ہم لوگ. میں آپ کی زحمت کو ختم کرتے ہوئے آخری پوائنٹ پہ آؤں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. کسی بھی دین ادارے کے اندر چند چیزیں جو چاہیے ہوں گی, ان میں میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ کون سی چیز ہوگی؟ جب تک کسی ادارے کے اندر لفظ سے نکل کر معنویت تک نہیں پہنچیں گے وہ دینی ادارہ نہیں بن پائے گا, اسے مشکلات رہیں گی. معنویت کسے کہتے ہیں؟ ہم یہ دیکھنا پڑتا ہے اللہ کے سامنے بندگی ہم سیکھ رہے یا نہیں سیکھ رہے. سب سے امپورٹنٹ پیرامیٹر جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا ہے, ہم نے عرفاء کو فتنہ و فساد مچاتے دیکھا ہے, بظاہر عرفاء کو, مفسرین کو فتنہ و فساد مچاتے دیکھا ہے. فتنہ و فساد سے ابھی جو میں مطلب لے رہا ہوں وہ یہ کہ ایسا فتنہ و فساد جس کے اوپر دوسرے اسٹیبلش انسٹیٹیوٹ کہیں کہ نہیں یہ کام غلط ہو گیا, یہ کام غلط ہو گیا. میں اپنی اوپینین کو نہیں کہہ رہا ہوں اس وقت. تو ہم جانتے ہیں ہسٹری کے اندر کیا کچھ ہوا ہے, ہم جانتے ہیں اس وقت بھی دنیا کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے, اور آپ اور میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں اس وقت جو مسائل بنے ہوئے کیا بنے ہوئے ہیں. ان سب کے ہوتے ہوئے میں اپنے آپ سے ایک سوال کروں گا, کون سی چیز یہ ایشور کرے گی کہ میں کامیاب ہو گیا دین کے راستے میں؟ صرف ایک بات سمجھ میں آتی ہے, بندگی. یہ کامیابی دلا سکتی ہے. علم کامیابی نہیں دلائے گا, بے تنہائی اکیلا کھڑا رہے. عبادتیں کامیابی نہیں دلا سکتیں اگر اکیلی کھڑی رہے. بندگی زیادہ. خدا تعالیٰ نے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہا, اور اس لیعبدون کا ہم نے ترجمہ کیا کیا؟ ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ وہ, اور میں نے ابھی دوسرے پیرامیٹر میں کہا تھا کہ عبادت اکیلی اس مشکل کو حل نہیں کر پائے گی. اصل میں ہوا یہ کہ یہ لفظ تھا عبد سے, اور عبد کا مطلب ہوتا ہے بندگی. اس کا ترجمہ ہوگا, اور ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں, ہماری بندگی کریں. بندگی کریں گے کامیابی نصیب ہوگی. اچھا, بندگی کسے کہتے ہیں؟ سرنڈر. آپ خدا کے حکم کے بعد کچھ نہ کریں, یعنی اس کو تسلیم کرنا سیکھ لیں. بدقسمتی سے جو سوسائٹی میں اس وقت رجحان ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ, اور میں عرض کر رہا ہوں, اس وقت میں کسی کے اوپر نہ پوائنٹ کرنا چاہ رہا ہوں, پورے خلوص کے ساتھ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ یہ کہ جو ہم لوگوں کے ساتھ مشکل ہے وہ یہ کہ ہم دین میں سلیکٹیو بیہیویئر رکھتے ہیں. سلیکٹیو بیہیویئر کا مطلب کیا ہے؟ دین کا کچھ حصہ مجھے پسند ہے, میں اس کو لے کے بیٹھ جاتا ہوں, کچھ مجھے پسند نہیں ہے, میں اسے نہیں لے سکتا. یہ جو سلیکٹیو بیہیویئر ہوتا ہے یہ ہمیں دین کے نام پر پیسز دے دیتا ہے, دینداری نہیں دیتا, دین کے نام پہ پیسز دے دیتا ہے. مثال کے طور پر میں نے اپنی زندگی میں نماز شب پکڑ لی, اس کے سوا مجھے کچھ نہیں پتا. نماز شب کو لے کے بیٹھ گیا ہوں, جہاں بیٹھوں گا نماز شب کا ہی تذکرہ کروں گا. میں سمجھ رہا ہوں دین میں سے یہی سب کچھ ہے, یہ نہیں ہو سکتا. دین پورا مجموعہ ہے, پورا ایک سسٹم ہے. اس کے اندر ان پٹ ہے, آؤٹ پٹ ہے, پروسیسنگ ہے, ریزلٹس ہیں, اس کا ایک پورا بیہیویئر ہے. دین کو ایک پارٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے ہم لوگ غلطیاں کر سکتے ہیں, ہم سلیکٹیو بیہیویئر پہ رکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو. البتہ اس کے ساتھ میں اس بات کو ایکسیپٹ کروں گا اور آپ کے سامنے اسی لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ بنے, وہ یہ کہ اسپیشلائزیشن ضروری رہے گا. یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ بی آئی ایس مثال کے طور پر اگر عقائد کے اوپر محنت کر رہی تو یہ سلیکٹیو بیہیویئر ہے, یہ صحیح نہیں ہے. نہیں ہے، اسپیشلائزیشن کی ضرورت ہے. ابھی حتیٰ مجتہدین کے اندر اب یہ باتیں موجود ہیں کہ آیا تمام مجتہدین کے اندر 52 چیپٹرز اگر فقہ کے ہیں تو کیا ایک بندہ 52 چیپٹرز میں اس وقت کی کمپلیکیشن کے ساتھ تمام کے اندر مجتہد ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ قطعاً کچھ لوگ تو ہیں، لیکن کیا سب کے لیے ممکن ہے یا نہیں ہے؟ اس کے اوپر وہاں پہ بھی بحث ہے. تو یقینی طور پر ہمیں اداروں کو اسپیشلائزیشن کی طرف لے جانا ہوگا، لیکن کیا جو لوگ سیکھنے والے ہیں وہ بھی اسی ایک پارٹ پہ اکتفا کریں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو دینداری کو ایسے ہول لینا پڑے گا. تو اگر وہ پوری دینداری آپ کے اندر ریفلیکٹ نہیں ہو رہی تو پھر آپ کی کمزوری بن جائے گی، آپ کو اس کو ڈیل کرنا ہوگا. اور اس بات کو اپنے اندر کرنے کی کوشش کیجیے. آخری بات میں اس بچے بچی سے سیکھ کر کہنے کی کوشش کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. مجھے آپ نے یقیناً وہ روایت سنی ہوگی، بچوں میں کچھ چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں، بچوں سے سیکھنے کی کوشش کرو. ایک بات جو بچوں کے اندر بہت اچھی ہوتی ہے، اور ہمارے بچوں کا بچپنا بہت بچپنے میں ہی ختم ہو جاتا ہے، یہ ہمارے ساتھ ایک مصیبت آ گئی ہے. ہمارے بچوں کا بچپنا بہت جلدی ختم ہو رہا ہے، یا پتہ نہیں اس بات کو نوٹ کر پا رہے یا نہیں کر پا رہے. یعنی ہمارے بچے بیچارے جیسے ہی دیسی گھی کھانا شروع کرتے ہیں ان کے اندر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن جو واقعی اپنے بچپنے کے اوپر رہے اس بچے میں ایک اچھی بات ہوتی ہے، یہ بلنٹ ہوتا ہے بولنے میں، سیاست بازی نہیں کرتا. جو سمجھ میں آتی ہے وہ بول دیتا ہے. یہ بچوں کی اگر بچپنے میں باقی رہ جائے، ویسے تو میں نے بتایا ہمارے یہاں بچوں کا بچپنا بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے بیچاروں کا، اگر رہ جائے یہ بولنے میں جری ہوتے ہیں، بولنے میں جرات دکھاتے ہیں. اگر میرے اور آپ کے اندر سچ کی طاقت نہیں ہے تو میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں ہمیں دین نہیں ہے، گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں. چاہے میں آئنسٹائن بن جاؤں، چاہے میں بولی سینا بن جاؤں، میرے میں دین نہیں ہوگا. سب سے بڑا پیرامیٹر جس پہ میں اور آپ اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم میں سچ کی طاقت ہے. اگر سچ کی طاقت ہے بحمد اللہ رب العالمین، آپ میں دین کا بہت بڑا پیرامیٹر ہے. یہ سچ کی طاقت انسان کو بچا لے گی اور انسان کو کہیں نہ کہیں سچائی پہ کھڑا کرے گی، دین کے راستے پہ کھڑا کرے گی. ایک اب جلدی جلدی کچھ پریکٹیکل باتیں، میرے پاس جو ٹائم ہے وہ آخری منٹس کی طرف ہے، ابھی بھی 8 منٹ باقی ہیں 40 منٹ میں بھی. میں بہت تیزی سے اسی لیے بولا تھا کہ کوئی پوائنٹ رہ نہ جائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. میں بعض اوقات جب کسی کو نصیحت کرنے لگتا ہوں، کر تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کروں، تو میں اس سے کہتا ہوں کہ دیکھو میرا اپنا بیٹا بھی 24 سال کا ہے، اگر میں اس کو نصیحت کرتا تو میں اس کو بھی یہی کہتا. تو میں اپنی اولاد کو بھی کروں تو اس کو بھی میں یہی کہوں گا. میں کیا کہوں گا اسے؟ میں سب سے پہلے اس سے کہوں گا کہ دیکھو بیٹا، دنیا میں جتنی کوشش کر سکتے ہو اندر اور باہر کو دو نہیں ہونے دینا، ایک ہی رکھنا. انسان کو اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے یہ ایک عادت کافی ہے، غلط عادت جو کیا کرتا ہے دو بنا لیتا ہے، اندر کا کچھ اور ہوتا ہے باہر کا کچھ اور ہوتا ہے، یہ انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے. اگر کچھ کر سکو جتنا جلدی کر سکو. اچھا جلدی میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک دفعہ انسان ایک ایسے پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے جس کو کہتے ہیں نتھنگ ٹو لوز، دینے کو کچھ آئی نہیں، میں کچھ نہیں کھوؤں گا. اگر انسان اس پوائنٹ پہ آ جائے جب وہ ریئلائز کرے کہ میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے، تو معمولاً وہ بہت سچا ہوتا ہے، وہ بہت سچا ہوتا ہے. تو میں اپنے بچے سے کیا کہوں گا اور آپ سے بھی عرض کروں گا، وہ یہ کہ جتنی جلدی ہو سکے اس پوائنٹ پہ پہنچ جاؤ کہ آئی ہیو نتھنگ ٹو لوز. یہ جلدی کیسے پہنچو گے؟ ایک چور آیا ایک فقیر کے پاس، اس سے کہا کہ جو کچھ جیبوں میں ہے وہ دے دو. اس نے دونوں جیب میں خالی کی، کہنے لگا میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، میں لوٹنے کے لیے تیار ہوں. اچھا یہ لوٹنے کے لیے تیار کیوں ہیں؟ چونکہ اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. کاش ہم لوگ سب کچھ کھونے سے پہلے یہ سمجھ جائیں کہ جو کچھ ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، نہ میں لا سکتا ہوں نہ میں دے سکتا ہوں۔ کاش ہم جلدی سمجھ جائیں۔ اگر یہ سمجھ گئے جو کچھ ہے وہ خدا سے ہے، نہ میں دے سکتا ہوں نہ میں لے سکتا ہوں، یہ آدمی سچا ہوگا۔ میں نے آپ کو سچائی کی بنیاد بتائی ہے، کیوں جھوٹ آتا ہے انسان کے اندر، کیوں سچائی نہیں آتی ہے۔ سچائی اس وجہ سے نہیں آتی کہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کچھ چیزیں مجھے لانی ہیں اور کچھ چیزیں مجھے کھونے سے بچانی ہیں، دونوں بلنڈرز ہیں۔ خدا تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، اگر مکھی تم سے کچھ چھین کے لے جائے تم واپس نہیں لا سکتے ہو۔ مکھی، ہم نہ کچھ دے سکتے ہیں نہ کچھ لے سکتے ہیں۔ اگر ہم نتھنگ ٹو لوز کی پوزیشن پہ ہیں تو جھوٹ کیوں بولیں گے پھر؟ میں کہہ رہا ہوں جلد از جلد اس پوائنٹ پر آ جائیں کہ ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، نہ دینے میں نہ لینے میں، لہذا سچ بولنے میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے آپ اس پوائنٹ پر آتے ہیں آپ کے اندر ایک اور طاقت آتی ہے۔ طاقتور انسان کی ڈیفینیشن میں آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک بادشاہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک بندے خدا نے دیکھا، اس نے دیکھا بادشاہ نے کہ ایک ہاتھی بھاگ رہا ہے۔ ہاتھی مست ہو جاتا ہے، بہت پاورفل ہوتا ہے، بالکل ایسے جیسے کوئی کرین گیئر سے نکل گئی ہو اور وہ سب کچھ رونتی بھی چلی جائے گی، کوئی بلڈوزر۔ تو وہ کوئی ہاتھی بھاگ رہا تھا تو ایک جوان تھا وہ پیچھے گیا، اس نے اس کی دم پہ ہاتھ ڈالا اور ہاتھی کو روک لیا۔ تو بادشاہ نے دیکھا اور کہا کہ بڑا طاقتور جوان ہے یہ۔ تو اس کا جو وزیر تھا وہ عقل مند تھا، اس نے کہا سرکار یہ طاقتوری نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ اس نے اس کو کہا اسٹوپڈ آدمی، یہ طاقتوری نہیں ہے، ہاتھی کو روک لیا اس نے۔ اس نے کہا سرکار بالکل صحیح فرمایا آپ نے، ظاہر بادشاہ کے سامنے کیا بولے گا وہ بیچارہ۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو انعام دو، اس کو ہماری نوکری میں رکھ لو۔ تو وزیر نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اب یہ سمجھ جائے گا۔ تو اس کو نوکری میں رکھ لیا گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد بادشاہ جا رہا تھا تو ایک بیل بھاگا، ایک بیل بھاگا، وہ بندہ خدا ہاتھی پکڑنے والا وہاں وہیں پہ کھڑا تھا، وہ گیا اس نے بیل کی دم پہ ہاتھ مارا، بیل اس کو گھسیٹ کے لے گیا۔ تو بادشاہ نے کہا یہ عجیب ہے، کچھ دن پہلے اس نے ہاتھی روک لیا تھا، آج یہ بیل بھی نہیں روک پایا۔ کہنے لگا سرکار یہ بے فکری کا زور تھا، بے فکری کا زور تھا، انڈر پریشر نہیں تھا، آزاد انسان تھا، اس لیے ہاتھی بھی روک لیا۔ آج نوکری کے پریشر میں بیل بھی نہیں روک پایا ہے۔ یہ ہے ہم انسانوں کے ساتھ۔ اگر انسان یہ کہنا کہ آئی ہیو نتھنگ ٹو لوز، صحیح ہے، سچ بولوں گا ایسی کی تیسی، کوئی کیا کر لے گا، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بے فکری کا زور۔ اگر طاقتور بننا ہے نا، بے فکری کا زور لاؤ۔ یہ بے فکری کا زور کب آئے گا؟ جب تمہیں یقین ہو نہ یہ دے سکے گا نہ یہ لے سکے گا، ختم، جو کچھ ہوگا وہ خدا کی طرف سے ہوگا۔ آپ کو یہ بننا ہوگا، سچائی کی بہادری لاؤ اور بے فکری کا زور لاؤ۔ اچھا، بے فکری کا زور کا مطلب غیر ذمہ داری ہے؟ نہیں، فل کمٹمنٹ ہے، فل کمٹمنٹ کے ساتھ بے فکری کا زور۔ یہ تناقض ہے جو آپ کو، بظاہر تناقض ہے جو آپ کو اپنے اندر جمع کرنا پڑے گا، کہ آپ کے اندر سچائی بھی ہو احترام کے ساتھ، بے فکری کا زور بھی ہو عین ذمہ داری کے ساتھ، اور اس کے ساتھ اللہ کے سامنے سر جھکائیں، بندگی دکھائیں۔ تو خدا انشاءاللہ کامیابیاں نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ آپ کی تھکاوٹ میں نے اور اضافہ کیا، اور انشاءاللہ اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ بھی، اور جو بی آئی ایس کے اندر مختلف دوست احباب کام کر رہے ہیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ان سب کے ساتھ بھی، کہ انشاءاللہ خدا نے متعلق اس سخت وقت میں ہمیں دین پہ باقی رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے، تمام تر ذمہ داریوں کو سمجھنے، عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے، ان امام مقدس کی نظر لطف کے حصول کے لیے، کہ اگر انشاءاللہ آپ کے اور ہمارے اندر موجود پرخلوص لوگوں کی صدقے میں ان کی نظر لطف ہم پہ نصیب ہو جائے تو یہ پورا دن ہمارا اچھا گزرے، ہماری زندگی کارآمد ہو جائے، مفید ہو جائے۔ اپنے امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے ان کی خدمت میں ایک مختصر سا تحفہ بھیجنے کے لیے 3 دفعہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد۔